الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات دو جمعوں کی غیر حاضری کے بعد آپ حضرات سے گفتگو کا یہ موقع مل رہا ہے. ان میں سے پہلا جمعہ تو پشاور میں آیا تھا جہاں متحدہ شریعت محاذ کا جلسہ تھا, اور اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ سوائے اس مظاہرے کے کہ جو اسلام آباد میں ہوا تھا متحدہ شریعت محاذ میں زیر اہتمام, باقی اب تک جتنے بھی جلسے ملک میں ہوئے ہیں متحدہ شریعت محاذ کے زیر اہتمام, ان میں سب سے بڑا جلسہ وہی تھا جو پشاور کے متعلق ہوا. ویسے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ پشاور کے عظیم ترین جلسوں میں سے جلسہ تھا, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ عظیم ترین جلسہ تھا, لیکن یہ کہ بہرحال تمام پریس والوں نے بھی یہ مانا ہے کہ یقیناً یہ بہت بڑے جلسوں میں سے جلسہ تھا. وہاں کچھ یہ بات بھی سامنے آئی جو پہلے سے بھی معلوم تھی, صوبہ سرحد اور اس کے ساتھ جو پہاڑی علاقے اور جو قبائلی علاقے ملحق ہیں ان میں شریعت اسلامی کے ساتھ ایک لگاؤ بقیہ پاکستان کے مسلمانوں کی نسبت سے آتا ہے. یہ واقعہ ہے کہ نماز روزہ ان چیزوں سے اجتماعی سطح پر قومی سطح پر جس قدر شغف وہاں پایا جاتا ہے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں اتنا نہیں, بلکہ یہ کہ شاید تو نسبت کی طرف میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہاں کے کلچر میں وہاں کی تہذیب میں, میں نے ابھی جو کتاب لکھی ہے استحکام پاکستان و مسئلہ سندھ, اس میں بھی ایک جگہ پر یہ لکھا ہے کہ صوبہ سرحد کے عوامی کلچر میں مذہب جو ہے گڑھا ہوا ہے, اس کے تانے بانے کے اندر وہ موجود ہے. اس اعتبار سے پاکستان میں شریعت کی بالا بستی کی جو مہم ہے اس کے ذمن میں بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے اعتبارات سے صوبہ سرحد نے پیش قدمی کی ہے. سب کا دو مرتبہ وہاں کی صوبائی اسمبلی یہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ جو مرکزی ادارے ہیں ظاہر بات ہے یہ فیصلے صوبائی سطح پر نہیں ہو سکتے, یہ تو قومی اسمبلی اور سینٹ کے معاملات ہیں جو مرکزی ادارے ہیں, ان کے لیے کہ ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ شریعت کی بالا دستی کا ایک غیر مشروط اعلان اور فیصلہ بھی کیا جائے, اور کسی بھی صوبے کی صوبائی اسمبلی کو ابھی تک اس کی توفیق حاصل نہیں. اس سے بھی جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خبر بہت ہی غیر نمایاں طور پر اخبارات میں آئی تھی اور عام طور پر لوگوں نے اس کی اہمیت پر غور نہیں کیا. یہ کوہستان کا ایک علاقہ ہے, جیسے وہ بھی صوبہ سرحد میں شامل ہے, یا یہ کہ شمالی علاقہ جات میں شامل ہے, ہے دونوں کے درمیان گلگت جاتے ہوئے یہ جو شاہراہ ریشم ہے اس پر یہ علاقہ پڑتا ہے, جہاں کچھ عرصے پہلے بڑے زلزلے آئے تھے, اور ان زلزلوں کی وجہ سے ہمارے اخبارات میں اس علاقے کی کچھ خبریں اس شہروں کے نام بڑے عجیب سے لگتے تھے کہ پہلے کبھی سنے نہیں ہیں. یہ ایک بڑا لمبا علاقہ ہے اور اس میں بہت ہی قبائل جو آباد ہیں ان کا مذہب سے بہت گہرا لگاؤ. تو جس زمانے میں یہ پہلا مظاہرہ ہوا تھا شریعت محاذ کا اسمبلی کے سامنے اسلام آباد میں, اس زمانے میں وہاں کے لوگوں نے شاہراہ ریشم کو بلاک کر دیا کہ جب تک اسمبلی فیصلہ نہیں کرے گی اس وقت تک ہم یہاں سے ٹریفک نہیں چلیں گے. یعنی اور چیزوں پر تو اس طرح کے مظاہرے ہوتے ہی ہیں, لوگ ٹائر جلا کر ٹریفک روک دیتے ہیں یا کسی اور طریقے سے, لیکن وہ معاملات ہوتے ہیں کوئی مقامی کوئی قومی کوئی اور اس طرح کے سیاسی مسائل کوئی جمہوریت کی تحریک, لیکن یہ کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ معاملہ ہوا تھا کہ ایک علاقے میں سڑک کو روکا گیا ٹریفک بند کی گئی, لیکن اس میں کوئی مقامی مسئلہ کوئی سیاسی مسئلہ کوئی طبقاتی مسئلہ نہیں تھا, بلکہ صرف یہ کہ اس ملک میں شریعت کی بالادستی کا غیر مشروع طور پر اعلان کیا جائے اور ورنہ پھر ہم یہ ٹریفک نہیں چلنے دیں گے. بڑی مشکل سے کچھ وعدے کر کے کچھ ان کو لوگوں جو مقامی حکام تھے انہوں نے وہ سڑک اس پر کھلوائی تھی. اور اس جلسے میں یہ بات برملا کہی گئی ہے کہ اگر یہ پاکستان کی حکومت میں بحثیت مجموعی اس معاملے میں اپنی وہی روایتی جو ہے جو اب اس کو ہم کیا کہیں قول و عمل کا تضاد کہیں یا منافقت کہیں اگر اسی کو جاری رکھا تو پھر سورہ سرحد یکطرفہ طور پر بھی اقدام کرنے کے بارے میں غور کریں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ متحدہ شریعت محاذ کے نام سے اس پلیٹ فارم پر جو بھی ایک کوشش ہو رہی ہے اس میں بہت بڑا لینڈ مارک تھا وہ جلسہ کے جو پشاور میں منعقد ہوا. یہ تو صرف ایک تذکرے کے طور پر میں نے بات کہی ہے. اس کے بعد جو مسلسل 12 دن میں نے اثر کیے ہیں اندرون سندھ اس کے ضمن میں مجھے آج آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے اور پچھلا جمعہ بھی اصل میں اسی کی وجہ سے یہاں غیر حاضری رہی ہے اس لیے کہ وہ جمعہ میں نے بدین میں ایک جامع مسجد میں پڑھایا ہے. بدین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ پاکستان میں اس اعتبار سے اس کا نام جو ہے وہ کافی نمایاں ہوا ہے کہ وہاں قریب میں تیل نکلا ہے, تیل کے چشمے تیل کے کنویں موجود ہیں, اس وجہ سے اس کا ایک اہمیت حاصل کر گیا ہے وہ علاقہ. یہ جو میرا 12 دن کا دورہ ہوا ہے اس کے ضمن میں مجھے اولاً تو اللہ تعالیٰ کے 2 شکر ادا کرنے ہیں. یہ شکر ویسے تو اصل انسان کو تنہائی میں اور انفرادی سطح پر ادا کرنے چاہیے لیکن بعض چیزیں وہ بھی ہیں کہ جن کا شکر بھی علی رؤوس الاشہاد ادا کیا جانا چاہیے. اور یہ بھی در حقیقت قرآن مجید میں وارد اس آیہ مبارکہ کا ایک تقاضا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو بھی انعام آپ پر ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کا چرچا کیجیے, اسے عام کیجیے, اس کو بیان کیجیے. اب اس کا مفہوم کیا ہے بہت سے اس کے بارے میں رارا ہے, یہ بھی ہے کہ سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے, اس کو عام کیجیے, اس کو پھیلائیے. یہ نعمت عظمیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے, آپ ذریعہ بنے ہیں نوع انسانی تک اس نعمت کے پہنچانے کا, تو اب اپنی ہر ممکن کوشش اور تمام توانائیاں جو ہے اس کا چرچا کرنے میں, اسے عام کرنے کے اندر اس کو سب کر دیجیے. اور ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ سورہ وضحا میں کہ جس میں یہ آخری آیت یہی ہے اما بنعمت ربک فحدث, اس میں کچھ اور انعامات بھی ہیں کہ جو ذاتی سطح پر ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى ووجدک عائلا فأغنى, کیا نہیں پایا اللہ نے تمہیں کہ تم یتیم تھے تو اس نے تمہیں پناہ دی, تمہاری بہترین پرورش کا اہتمام کیا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ والد ماجد کا انتقال تو حضور کی ولادت سے پہلے ہو چکا اور کچھ ہی دن کے بعد والدہ کا بھی اور پھر دادا کا بھی, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع پیدا کیے, ایسی صورت بنائی کہ بہترین تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو. پھر یہ کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے تھے جس میں وحی کی کوئی روشنی سرے سے موجود ہی نہیں تھی. اگر آپ کہیں یہودی معاشرے میں پیدا ہوئے ہوتے, کہیں نصرانی معاشرے میں پیدا ہوئے ہوتے, تو اگرچہ وہ کلام الہی جو ان کے پاس تھا وہ تحریف شدہ تھا, محرف تھا, لیکن پھر بھی یوں تو صحیح ہے, یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ چاہے وہ نصف النہار والا سورج جو ہے وہ روشن نہیں تھا لیکن ستاروں کا سب دھندلتا تو موجود تھا, کچھ نہ کچھ روشنی تو تھی ان آسمانی کتابوں کی. لیکن حضور تو مکے میں پیدا ہوئے کہ جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں, جہاں پہ کسی وحی کا کوئی تذکرہ موجود نہیں, کہیں سے کوئی روشنی کی کرن جو ہے وہ اس وقت اس معاشرے میں موجود نہیں تھی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے لیے سعی کی, محنت کی, آپ نے راہ ہدایت کی تلاش میں آپ سرگرداں ہوئے, جا کر آپ کئی کئی دن مراقبہ فرماتے تھے. تو یہ مراقبہ کس لیے تھا جو وہاں غار حرا میں ہو رہا تھا؟ کانا صفت و تابود ہی تھی غار حرا تفکر و اعتبار. شارحین حدیث کا اس پر اجماع ہے تقریباً کہ وہاں جا کر آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کسی مذہب پر تو نہیں تھے پہلے سے, کسی آسمانی اور زمین مذہب پر کوئی شریعت جو تھی پہلے سے تو موجود نہیں تھی, تو کیا عبادت کرتے تھے؟ ابھی نماز تو جب حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوگی اور پھر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوگا اس کے بعد حضور کو سکھائی جائے گی نماز, اس وقت آپ کیا کرتے تھے؟ تو شارحین حدیث کا جواب یہ, التفکر و الاعتبار, غور و فکر سوچ بچا, تو پایا تمہیں اس حال میں کہ تم تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی. پھر تمہیں پایا اس حال میں کہ معاش کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی چونکہ حالت جو ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں تھی معاشی اعتبار سے، آپ کو کوئی ورثہ نہیں ملا تھا بہت لمبا چوڑا، یتیم تو آپ پیدا ہی ہوئے تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حالات پیدا کیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی صورت میں اللہ نے دنیاوی اور معاشی اعتبار سے فارغ البالی کی شکل پیدا کر دی۔ تو اس اعتبار سے اما بنعمت ربک فحدث، اس میں یہ پہلو بھی موجود ہے کہ جو بھی اللہ کا ذاتی سطح پر کوئی انعام و اکرام ہو انسان اس کا بھی چرچا کرے اور شکر ادا کرے۔ یہ شکر جو ہے یہ تنہائی میں اور خالص انفرادی سطح پر بھی ہونا چاہیے، اور یہ شکر علی رؤوس الاشہاد بھی ہونا چاہیے، برملا بھی ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ مجھے دو شکر ادا کرنے ہیں، پہلا اس اعتبار سے کہ میں واقعتا پہلے سے بہت گھبرایا ہوا تھا اپنی صحت کے پیش نظر کے جو اس کی کیفیت ہے، اور جسمانی مشقت جو ہے اس کا کوئی بہت زیادہ عادی میں نہیں رہا ہوں اپنی زندگی بھر، جو کام بھی کیا ہے وہ سوچ وچار کا، درس و تدریس کا، لیکن اس طرح کا معاملہ جو ہے کہ 12 دن میں اب میں سوچتا ہوں، گنتی میں نے اب کی ہے کہ 15 مقامات پر میں گیا ہوں، کراچی کے علاوہ 14 مقامات اندرون سندھ کے ہیں کہ جہاں پر جانا ہوا ہے 12 دن۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجیے کہ کس قدر اس کے اندر ہیکٹک ایکٹیویٹی رہی ہے، کتنا سفر رہا ہے، سفر ظاہر بات ہے کہ وہ تو بائی روڈ ہی وہاں پہ سفر کی شکل ہے، کوئی ریلوں وغیرہ کا تو معاملہ ویسے بھی جب اندرون سندھ جانا ہو تو وہاں ممکن نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے کوئی 15 مقامات صوبہ سندھ کے میں نے کور کیے ان 12 دنوں میں، پھر یہ کہ 10 اس میں خطابات عام کا موقع ملا، 4 مقامات پر بڑی کراؤڈڈ پریس کانفرنسز، اور اس میں چونکہ وہ صوبہ ایسا ہے کہ جس میں اس وقت بڑی ایک جسے کہنا چاہیے کہ کھینچ تان ہے، اور ایک سیاسی طور پر بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے، مسائل ہیں، شکایت در شکایت، جس کو کہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پیچیدگی در پیچیدگی، پیچ در پیچ مسائل۔ لہذا اور ظاہر بات ہے کہ جو وہاں پہ جو پریس کانفرنسز میں بھی جو لوگ آئے ان میں کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو اردو سپیکنگ کہلاتے ہیں، جنہوں نے اب اپنے لیے دوبارہ لفظ مہاجر کو زندہ کر لیا ہے، تو اس آبادی کے ہمارے اس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے، ان کا اپنا ایک خاص نقطۂ نظر۔ پھر یہ کہ خالص جو پرانے قدیم سندھی ہیں وہ کثیر تعداد بلکہ زیادہ تعداد انہیں نظر آتی تھی، تو حیدرآباد میں اور نواب شاہ میں اور سکھر میں اور لاڑکانہ میں، تو ایسے ان لوگوں سے ظاہر بات ہے کہ ان کا شعور جو ہے بیدار ہوتا ہے سیاسی اعتبار سے، جو پریس کارسپونڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بڑی طویل پریس کانفرنس کا موقع ملا ہے۔ پھر 2 مقامات پہ خاص طور پر حیدرآباد اور سکھر میں ہمارے وہاں کے مقامی رفقا نے عشائیے ترتیب دیے تھے کہ وہاں کے دانشور حضرات کو یا جو سیاسی اعتبار سے اہمیت رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں جو بھی ذرا دینی مزاج کے حامل ہیں، کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہیں، ان کو جمع کیا، ان کے ساتھ بھی طویل گفتگو ہوئی ہے۔ اس میں میرے سفر میں 3 جلسے وہ بھی تھے کہ جو متحدہ شریعت محاذ کے زیر اہتمام ہوئے، کراچی میں ایک بڑا کنونشن تھا علماء کرام کا، اور میرپور خاص میں اور حیدرآباد میں شریعت محاذ کے جلسوں میں بھی شمولیت کا، اس میں بھی تقریر کرنے کا موقع ہوا۔ پھر یہ کہ 3 مقامات اپر سندھ میں ایسے کہ جہاں کچھ تصوف کے سلسلے ہیں اور جن کی اہمیت ہے اب اس اعتبار سے، یعنی سلسلہ رشد و ہدایت جو ہمارے معاشرے میں ہے، اس کے بھی 3 مراکز میں مجھے جانا ہوا۔ ایک مولانا حماد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اسی دور کے فرد ہیں، ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ان کے انتقال کو، اور وہ حالے جی شریف اب ان کی جگہ کہلاتی ہے، پنو عاقل سے کچھ فاصلے پر ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے، اور رشد و ہدایت کا اس دور میں عقائد کی تصحیح اور لوگوں کو اللہ کی طرف اور دین کی طرف راغب کرنے کے سمجھتے ہیں۔ اس کے ہی کچھ ہی فاصلے پر پنو عاقل سے دوسری طرف ایک باؤ جی شریف بھی ایک جگہ ہے، بائی جی شریف یا باؤ جی شریف، وہ تلفظ جو ہے سندھی کا وہ صحیح طور پر میں کر نہیں سکتا، وہاں دیکھنی آپ ستار صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، ان کی خدمت بھی حاضری کا موقع ہوا۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اپر سندھ کی حد تک کم سے کم جو سب سے زیادہ مؤثر شخصیت ہے کہ جو روحانی اور علمی دونوں اعتبارات سے اس وقت ان کا ڈنکا بج رہا ہے اس علاقے میں، وہ ہے مولانا عبدالکریم بیر شریف والے، ان کا گاؤں جو ہے بیر شریف کہلاتا ہے، وہ لاڑکانے سے کچھ فاصلے پر ہے، کچھ بھی سکلیل کے فاصلے پر، تو وہاں بھی اور ان کی خدمت میں حاضری اور ان سے ملاقات کا موقع بھی ملا۔ تو میں جو شکر کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ جو پروگرام میں نے بنا لیا تھا اس احساس سے کہ اس وقت ہمارے ملک کی قوم کی اور ہمارا ملک اور قوم مذہب سے جدا نہیں ہے، ہمارا تو معاملہ یہ ہے، میں اب کر چکا ہوں بارہا آپ حضرات کے سامنے ہاں کسی اور مسلمان ملک پر علامہ اقبال کا یہ شعر چسپاں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، پاکستان پر تو 100% چسپاں ہوتا ہو کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور یہ کہ اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے، اس ملک کی کوئی اساس اسلام کے سوا نہیں، لہذا قومی وطنی اور دینی ہر اعتبار سے اس وقت بڑی اہمیت ہے اس کی کہ ہم صدق کے مسئلے کو سمجھیں اور وہاں افہام و تفہیم کی فضا پیدا کریں۔ تو میں نے جو بھی تجزیہ کیا تھا وہ کیا تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا اس بات کی ضرورت کو کہ مزید لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو، تبادلہ خیال ہو، اور میں قریب تر جا کر لوگوں سے بات کو سمجھوں۔ تو اس کے لیے جو پروگرام بنایا تھا، وقت کی کمی، دوسرے اور مشاغل، اس میں اس کو پیک کرنا پڑا کہ 12 دنوں میں اس قدر جو ہے بھاری پروگرام۔ اب میں اگر آپ کو نام بتاؤں کہ میں کراچی کے بعد حیدرآباد، پھر حیدرآباد سے ایک لائن میں ماتلی، بدین اور چوشتی، دوسری لائن میں ٹنڈوالا یار، پھر حیدرآباد اور سکھر کے مابین شہداد پور اور نواب شاہ، پھر سکھر کو بیس بنایا 4 دن کے لیے، وہاں سے حالے جی، بابے جی، اور پھر اس کے بعد لاڑکانہ، شکار پور اور بیس شریف، اس طریقے سے حیدرآباد کو اور سکھر کو بیس بنا کر پھر مختلف جگہوں پر جا کر۔ تو یہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے شکر اس بات کا ادا کر رہا ہوں کہ وہ مشقت جو ہے بچے میں تھک کر چور ہو گیا، اور کل جب میں شام یہاں پہنچا ہوں تو میرے اندر چلنے کی بھی سکت اب نہیں ہوتا۔ یہی ہے کچھ، یہ انسان کی فزیولوجی کا کوئی قاعدہ قانون ہے، چاہے وہ اس طریقے سے واضح طور پر انیشیٹ نہ کیا گیا ہو کہ جب ایک ارادہ کر لیتا ہے انسان تو اس ارادے کی تکمیل تک اس کی ہمت برقرار رہتی ہے، اور کوئی ریزلٹس ہوتے ہیں جسم کے اندر سے وہ اس میں بروئے کار آتے ہیں، لیکن جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ توانائی سے ختم ہو گئی ہے۔ تو کل شام واقعی، بلکہ کل صبح ہی جب میں واپس آیا ہوں ڈاکٹر سے سکتا، تو میری وہ کیفیت ہو گئی تھی کہ بخار بھی چڑھ گیا تھا، اور پھر یہاں آیا ہوں تو شدید وہ ایک لطاحت کے ساتھ، لیکن بارہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کوئی پروگرام بھی کہ جو بنایا گیا تھا وہ رہا نہیں، کسی وجہ سے اس میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ سارے پروگرام ہو گئے، اور جس کے میں نے ایک ہلکا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت برقرار رکھی کہ ان تمام پروگراموں کو میں نے، جو نتیجہ نکلے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی سی محنت اور اس میں جو بھی رفقا نے پروگرام بنائے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ تمام پروگرام میرے پورے ہو گئے۔ دوسرا شکر مجھے ادا کرنا اس بات کا کہ میں نے جو مضامین لکھے تھے جو پہلے جنگ میں شائع ہوئے، اب کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں، اس کا ایک ایڈیشن ختم ہو چکا ہے، اب ہمارے پاس وہ کتاب موجود نہیں ہے، اب وہ ری پرنٹ کے لیے وہ پریس میں ہے، یہ استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ۔ میں نے اس میں جتنی بھی کچھ میری معلومات تھی اس کے مطابق میں نے ایک تجزیہ کیا تھا حالات کا، کہ مختلف عوامل کیا ہیں، مختلف قوتیں کون سی ہیں، مختلف جو ہماری طبقات ہیں ان کو کیا شکایتیں ہیں، ان شکایتوں کی تاریخ کیا ہے، اور اس کے اندر پیچیدگی جو ہے کیسے بڑھتی چلی گئی ہے، عمل اور رد عمل اور پھر رد عمل کا اور رد عمل، یہ جو شکل ہے کہ جس سے کہ بالکل یوں سمجھیے کہ ایسی کھچڑی سی پک گئی ہے مسائل کی صوبہ سندھ کے اندر، کہ اس کا سمجھنا بھی آسان نہیں ہے کہ اس میں کون کون سے عناصر ہیں، کیسے ہو گیا کہ ایک دم اردو بولنے والے مہاجرین اور پٹھانوں کے مابین کراچی میں ایسا خوریز تصادم ہو گیا، جس کی کہ جیسا کہ میں نے یہاں اب کیا ہے پہلے جمعوں کے اندر، کہ جس کی نظیر جو ہے وہ تو 1947 کے خورچکا واقعات میں مل سکتی ہے، یا 1971 میں جو کچھ بشرقی پاکستان میں ہوا تھا، اس کے سوا یہ ہماری قریب کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ، سبب کیا ہے؟ کسی طریقے سے یہ اندرون سندھ جو لاوے پھٹتے ہیں، 1983 کے اندر آتش فشاں پھٹا، پھر 1986 کے اندر ایک تحریک چلی، توڑ پھوڑ ہوئی بڑے پیمانے کے اوپر، خاص طور پر جبکہ عام تصور یہ تھا کہ سندھی تو مجرم ہوتا ہے، سندھی تو نان مارشل دیش ہے، پھر یہ تھا کہ سندھی وڈیرا جو ہے وہ تو سرکار پرست ہوتا ہے، وہ تو کبھی بھی ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتا، یہ لوگوں کے سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے، وڈیرے میدان میں آ گئے، اس لیے کہ مورو وغیرہ میں جو بھی تصادم 1983 میں ہوا تھا وہ تو وہاں کا سب سے بڑا وڈیرا خاندان جو ہے جتوئی، جو وہاں کے جاگیردار ہے، اصل میں تو وہ سارا کچھ ان کا کیا گیا تھا، اس خاندان کے افراد باقاعدہ اس میں موجود، اس میں فوج سے مقابلہ ہوا ہے، اس میں سر پولیس تو نام ہی کا تو کیا نام ہے، وہاں تو فوج کے ساتھ باقاعدہ پچ بیٹل لڑی ہے لوگوں نے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اور یہ معاملہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اپنے اس دورے میں وہاں بارہا کہتا رہا ہوں، ایک عجیب فینومینن سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ زمانہ اتنا ترقی کر گیا وسائل اتنے بڑھ گئے، ذرائع رسم و رسائل اتنے آگے چلے گئے کہ ایسا بھی ہوا ہے، مثلا میرے اسی دورے میں ایسا ہوا کہ میں نے مغرب اور عشاء کے مابین تقریر کی ہے کراچی میں فاران کلب کے زیر اہتمام، اور پھر وہاں سے میں گیا ہوں میرپور خاص، 150 میل کا سفر میں نے طے کیا ہے، اور پھر متحدہ شریعت محاذ کے جلسے میں جا کر میں نے 12:15 تک تقریر کی۔ اب یہ کہ 150 میل کے فاصلے پر ایک ہی شام کہلائے گی، میں وہ مغرب کے بعد تقریر ہو رہی ہے وہاں بھی میں نے تقریر کر لی، یا جیسے کہ اس سال جو وہ یوم اقبال تھا 9 نومبر کو جو ہوا تھا اس میں میں نے ایک تقریر کی تھی، یہ 9 نومبر تھا، یہ 21 اپریل میں بھول رہا ہوں، تو میں نے ایک تقریر یہاں کی تھی اس میں 8 کاؤنسل جو یوم اقبال منایا گیا، اور پھر وہیں سے سیدھا میں ایئرپورٹ گیا تھا، اور جا کر سیدھا ایئرپورٹ سے تاج محل ہوٹل جا کر شام الہدا کے علاقے میں نے خطاب کیا تھا۔ تو ایک ہی شام میں یوں سمجھئے کہ لاہور میں اور کراچی میں بھی تقریر، ایک طرف تو یہ حال ہے، دوسری طرف حال بے خبری کا جو ہے اس انتہا کو پہنچ گیا ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سندھ کے لوگ پنجاب کے حالات سے سرے سے نواز ہیں، اور پنجاب کے لوگ سندھ کے حالات سے سرے سے نواز ہیں، اس لیے کہ ہر شخص اپنے مسائل میں اتنا غلطاؤ پیچا ہو گیا، ہر شخص کے اوپر اپنے مسائل کا اتنا غلبہ ہے کہ اسے موقع نہیں ملتا سوچنے کا، کوئی اس کے پاس وقت نہیں، وہ اپنے ہی مسئلے میں، اپنے معاش کے چکر میں، اپنی مصروفیات میں، اس کے اندر اس طریقے سے مصروف ہے، ہر شخص کے سر پر ایک ہی دکھ سوار ہے، اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ بلند سے بلند تر کرنا، اپنے ڈرائنگ روم کی سجاوٹ کے اندر اضافہ کرنا، اپنے کار کے ماڈل کو اور امپروو کرنا، یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سوچ کا، ہمارے غور و فکر کا اثر مرکز میں بنی ہوئی۔ پھر یہ کہ اس میں خیر اس طرح میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ یہ دور تو اتنی ہو گئی ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوئی، بائی حکم اور بائی کروک، جائز نہ جائز، حرام حلال، اس دور میں کتنی خبریں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اربوں کے حساب سے آتا ہے کہ فراڈ ہوا ہے، فلاں محکمے میں اتنے ارب کا فراڈ ہوا ہے، فلاں محکمے میں اتنے کروڑ کا فراڈ ہوا ہے، پکڑے جائیں، یہ سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ یہ کوئی روسی تو نہیں فراڈ کرتے آ کر، نہ کوئی بھارتی ایجنٹ آ کر فراڈ کرتا ہے، یہ اسی ملک کے شہری ہے اور ذمہ دار شہری ہے، ان میں بڑے بڑے افسر ملوث ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ فراڈ کوئی ایک شخص نہیں کیا کرتا، اس کے ساتھ لوگ جو ہے وہ ان کے جو دست و بازو بنتے ہیں، پورا ان کا کلک بنتا ہے، اور یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ ہمارے یہاں کے ٹاپ کے باشعور شہر انتہا ہے کہ گویا کہ ملک کو ہر طرف سے لوٹ کسوٹ کے، اور یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس کا نتیجہ خود میرے لیے، میرے مستقبل کے لیے، میری اگلی نسل کے لیے، جس کے لیے یہ سب کچھ جمع کر رہا ہوں، اگر اس کی آزادی ہی داؤ پر لگ گئی اور عزت با عزت وقار ہی نہ رہا تو یہ کیا کرے گی ان دولتوں کا اور ان کوٹھیوں کا، تو شاید کہ ان کوٹھیوں میں کسی اور کے بسنے کا معاملہ ہو جائے، یہ صورت حال جو ہے۔ لیکن میں جیسا کہ عرض کیا کہ اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس وقت صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اس نقطۂ نظر کی وجہ سے، اس انداز کی وجہ سے عدم واقفیت، نہیں جانتا پنجابی وہاں کے حالات کو، وہاں کے احساسات کو، نہ سندھ والوں کو معلوم ہے کہ پنجاب میں کیا معاملات ہیں، کیا صورت ہے، ہر ایک اپنی رٹ لگا رہا ہے اپنی سوچ کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو ان حالات میں میں نے ایک تجزیہ کیا تھا، اور میں یہ محسوس کرتا تھا یہ ضرورت کو، اور ویسے تو یہ کہ ہر حال میں محسوس کرنا چاہیے، اب بھی میں سمجھتا ہوں، میں نے 12 بار کہا کہ اوپن ٹو کریکشن، میں بالکل اپنی اگر کوئی تجزیے میں غلطی ہے اس کو تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے سمجھائیے، مجھے بتائیے کہ میں نے کیا بات غلط کہی ہے، لیکن یہ کہ شکر اس بات کا کرنا ہے کہ 12 دن اب میں اندرون سندھ کی بسر کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اعلی روس الاشاد کہ میں نے جو تجزیہ کیا ہے سندھ کے حالات کا، اس میں مجھے کہیں بھی کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، وہ تجزیہ الحمدللہ کے درست ہے، بلکہ یہ کہ جتنے بھی مسائل وہاں پر اٹھے ہیں میں نے یہ محسوس کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا اعتراف اور اقرار کر رہا ہوں کہ اس مسئلے پر، اس تجزیے میں گفتگو ہو چکی ہے اس کتاب کے اندر، اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ لوگ پڑھیں سمجھیں، جو لوگ اس کو پڑھ کے سمجھیں، جن کو محسوس ہو کے بات صحیح ہے یہ اپنا فرض سمجھے تو اسے اور آگے پہنچائے، اس لیے کہ کمپلیکیشن اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ صحیح تجزیہ نہیں کر پاتے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، الزام در الزام، یہ بات بہت ہی چلتی ہے۔ مثال کے طور پر پنجاب میں، میں نے اپنی اس کتاب میں بھی لکھا ہے، ایک عام تصور یہ تھا کہ سندھی تو کچھ بھی نہیں، سندھی فوج میں آتے نہیں، ہم نے کب روکا ہے فوج میں آنے سے، وہ خود ہی نہیں آتے، سندھی تو اپنے علاقے سے باہر نکلتا ہی نہیں، سندھی جو ہے وہ تو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جائے تو پردیسی ہو جاتی ہے، ایک عام تصورات ہے جو یہاں پہ موجود ہے، اور اس کے برعکس اپنے بارے میں یہ خیال کہ ہم جاتے ہیں دوسرے ممالک میں بھی ہم گئے ہیں، ہم دوسرے ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی گئے ہیں، ہم فوج میں بھی جاتے ہیں، چاہے اس طرح کہا نہ گیا ہو کہ ہم بہادر ہیں اور اپنی صلاحیت، لیکن یہ کہ سندھیوں کا ذکر جس انداز میں ہوتا رہا ہے وہ یہ تھا کہ گویا کہ وہ اگر فوج میں نہیں آتے تو وہ مشکل ہے، اور وہ اگر اپنے شہر سے اپنے گاؤں سے نہیں نکلتے تو ان کی کوتاہی. اب اس کے جواب میں جو سندھی دانشوروں نے باتیں کہیں، چنانچہ سید غلام مصطفیٰ شاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ سندھ کی ایک بڑی یعنی ایک مشہور شخصیت ہے اس اعتبار سے کہ تعلیم کے میدان میں جو چوٹی کے لوگ سندھ نے پیدا کیا، ان میں سے وہ بھی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن بھی رہے ہیں، پھر غالب وائس چانسلر بھی رہے ہیں سندھ یونیورسٹی کے، تو وہ وہاں کے جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں ان میں بہت ٹاپ کی شخصیت کے حامل ہیں. انہوں نے پھر میاں طفیل محمد صاحب کے جواب ایک بیان میں کوئی ایسی بات آ گئی تھی کہ جس میں اہل سندھ پر تعریف تھی، انہوں نے وہ اپنی سادہ لوہی میں بات کہہ دی تھی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ خود تانا دینا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی روایت کی سادہ لوہی میں کوئی ایسی بات کہہ گئے، جس کے جواب میں پھر اس نے سید مصطفیٰ شاہ نے یہ کہا تھا، غلام مصطفیٰ شاہ نے، کہ وی ہیو نیور بین مرسنریز، ہم کبھی بھی کرائے کے سپاہی نہیں رہے ہیں، اگر ہم فوج میں نہیں آئے تو اس لیے نہیں آئے کہ ہم انگریز کی فوج میں کرائے کے سپاہی بن کر اور خانہ کعبہ کے اوپر گولیاں چلانے کے لیے تیار ہیں. اب یہ ہے سوال جواب کا انداز، یہ سوال جواب کا انداز ہوگا تو کیا ہوگا، دل اور پھٹیں گے. اب یہ ایک بہت بڑا تانا ہے جو جوابی تانا آیا ہے کہ تم فوجی ہو، تم تو انگریز کی فوج کے اندر تم نے شرکت کر کے، یہ تو واقعہ ہی ہے، اس میں تو کون اختلاف کر سکتا ہے کہ پنجاب اگر مدد نہ کرتا تو 1857 میں انگریز کا تو یہاں کیا پانچا ہو چکا تھا، دلی کا قبضہ دوبارہ انگریز نے حاصل کیا ہے تو پنجابی مسلمان کی مدد 1857 سے کیا، یہ تو واقعہ ہے. پھر یہ کہ پنجابی مسلمان نے انگریز کی فوج میں جا کر جو بھی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی جو سازشیں تھی انگریز کی، بیچارے سپاہی کو کیا پتا، وہ 16-17 روپئے ماوار کے اوپر ملازم ہو گیا، اسے کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے، عالمی سیاست کیا ہے، ہمیں کس کے خلاف لڑایا جا رہا ہے، کیوں لڑایا جا رہا ہے. لیکن واقعہ تو رہا ہی کہ انہوں نے ترکوں کے خلاف بھی اور مختلف مسلمان ممالک میں جا کر سرکار انگلشیا کی خدمات جو ہے سر انجام دی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب فوجی ٹریننگ دی گئی، ان کے اندر بڑے بڑے فوجی اثر پیدا ہو گئے، وہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی فوج جو ہے وہ گویا کہ 90% جو ہے وہ پنجاب کی فوج. لیکن اس صورتحال کا تجزیہ کیا جائے، بتایا جائے کہ پس منظر کیا، تو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی کہ در حقیقت سندھ کے بارے میں یہ جو پروپیگنڈا تھا یہ انگریز نے کیا، اس لیے کیا کہ انہوں نے براہ راست سندھیوں سے، سندھی مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی. تالپوروں کی حکومت 1843 تک سندھ کے اندر موجود، انگریز نے براہ راست مسلمان سے وہ حکومت چھینی، لہذا سندھی مسلمان نے انہوں نے محسوس کیا کہ شدید جذبہ ہے بغاوت کا اور انتقام کا، اور یہ بغاوت کے جراثیم جس قوم کے اندر ہو، ظاہر بات ہے کہ اس کو فوج میں شامل کرنا تو اپنی شامت کو خود دعوت دینے کے مترادف ہے. جبکہ اس کے برعکس پنجاب کی یہ بدقسمتی ہے کہ انگریز کی آمد سے پہلے یہاں سکھا شاہی تھی، سکھوں کی حکومت بدترین حکومت جو ہو سکتی ہے دنیا میں، جس کو حکومت کا نام دینا سکھا شاہی کہتے ہی سے، جس میں کوئی قانون نہ ہو، کوئی قاعدہ نہ ہو، کوئی اصول نہ ہو، جس کو جس وقت چاہا مار دیا، جس وقت چاہا لوٹ لیا، جس وقت جو چاہا کر دیا، سکھا شاہی نام ہی اس کا. تو سکھا شاہی تلے مسلمان بنا ہوا تھا، تو انگریز آیا تو گویا کہ یہاں کے مسلمان کو ایک سانس سکھ کا نصیب ہوا کہ سکھا شاہی سے نجات دی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریز کی حکومت جو ہے وہ رول آف دی لا تھی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی انگریز ڈی سی جو ہے جا کر اس طریقے کا ظلم تو نہیں کرتا تھا جیسے کہ ظلم کوئی سکھ جتھا دار جا کر کر سکتا تھا، کسی گاؤں پر دھاوا بول کر جو چاہے کر گزرے، ڈی سی ہو، ایس پی ہو، اس طرح کے مظالم تو انہوں نے کیے، انہوں نے قانون کی حکومت دی تھی. اور چونکہ یہاں تو آئی بھی اسی وقت سے حکومت، شروع شروع میں جو مسئلے ہوئے تھے جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا معاملہ تھا، اس میں مظالم کا معاملہ زیادہ تھا، لیکن یہ ہے کہ رفتہ رفتہ جب آگے بات بڑھی ہے تو اس وقت یہ ہے کہ انگریز کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ یہاں کسی ضابطے اور قانون کے تحت ہم حکومت کر دیں. یہ وجہ ہے، اس سارے ذہنی پس منظر کی وجہ ہے کہ یہاں کے مسلمان کے دل میں اتنی نفرت، اتنا انتقامی جذبہ اور بغاوت کے جراثیم انگریز کے خلاف پیدا ہو ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ یہاں تو اس سے بدتر حکومت جو تھی وہ اس کے تحت جو ہے پسے تھے. اس پس منظر کو اگر بتایا جائے تو ان کے سامنے بھی ایک مسئلہ آ جائے گا، ہمارے سامنے بھی صورتحال آ جائے گی اور ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو. بارہ اس احساس کے تحت میں نے وہ کتاب لکھی تھی، اس وقت جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس میں مجھے کسی ترمیم کی ضرورت محسوس ہوئی. پورا سورا کمرا میرا جو اس کتاب کے اندر ہے سندھ کے حالات کے تجزیے کے بارے میں، چاہے اب اس پر کسی نے یہ کہا ہو، یہاں کے قومی اخبار نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ انہوں نے سندھیوں کی باتیں کرنی شروع کر دی،
اب یہ ایک اور بیان بھی پچھلے دنوں مجھے کل ہی غالباً پڑھنے کا موقع ملا ہے، شاید یہاں اتنا نمایاں نہیں آیا، یہاں کی ایک دینی جماعت ہے اس کے کسی سیکرٹری انفارمیشن کا یہ بیان آیا ہے کہ یہ ڈاکٹر اسرار جو بیانات دے رہا ہے وہ سندھ اور پنجاب کے عوام کے اندر دوری پیدا کرنے کا سبب بن جائے گی. واللہ اعلم. میں نے اسی لیے آج جو ہے وہ سورہ انعام کے آخری حصے کی آیت کا ایک ٹکڑا جو ہے تلاوت کیا تھا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. قرآن مجید میں بار بار یہ معاملہ آیا، جب بات کرو تو حق کی کرو، انصاف کی کرو، عدل کی کرو، چاہے وہ تمہارے کسی قرابت دار کے خلاف جاتا. اگر یہ ہم دیکھیں کہ کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے تو پھر چپ رہو، گھر بیٹھے رہو، کسی کو کچھ کہنے نہیں چاہیے. لیکن یہ کہ اگر میدان میں آنا ہے، بات کرنی ہے، تو پھر اب یہ صلاحیت اللہ نے اگر دی ہے، کچھ سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی، اس کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی، تو جو بھی صلاحیت اللہ کی عطا کرتا ہے وہ انسان کے پاس ایک امانت ہے. کس امانت میں خیانت ہوگی اگر انسان دیکھتے ہوئے بھی جانبدارانہ رویہ اختیار کرے، حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے بھی جانبدارانہ انداز اختیار کرے، اور پھر اس کے بیان میں بھی جانبدارانہ انداز اختیار کرے، اور کسی سچی بات کو یہ کہنے سے رک جائے، اس وجہ سے رک جائے کہ کوئی شخص اس کو، کوئی طبقہ، کوئی حلقہ، کوئی شخص یا کسی علاقے کے لوگ اس بات سے ناراض ہو جائے گا. میں نے الحمدللہ میں اس پر مطمئن ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب یہ کتاب لکھی تھی تبھی میں مطمئن تھا کہ مجھے جو بات صحیح معلوم ہو رہی ہے وہ مجھے کہنی، مجھے اس کا کوئی فکر نہیں ہے کہ کس کو وہ پسند آتی ہے، کس کو ناپسند آتی ہے. اور اب بھی میں اس کے لیے تو کھلے دل کے ساتھ آمادہ ہوں کہ اگر مجھے بتایا جائے کہ اس میں یہ غلطی ہے اور میں واقعی کروں اس غلطی کو، محسوس کروں کہ غلطی ہے، تو پھر کوئی جھوٹی عزت نفس جو ہے وہ مجھے اس غلطی کے اعتراف میں بھی انشاءاللہ روک نہیں سکے گی. میں اس کے لیے پوری آمادگی کے ساتھ، میں نے جو ان 12 دنوں میں گفتگو کی ہے، ان میں جو سندھی نیشنلزم کا جو موسٹ ایکسٹریمسٹ عنصر ہے، ان کے ایک بہت بڑے اسپوکس مین سے بڑی طویل گفتگو کا موقع ملا ہے. یہ عبدالحفیظ قریشی ایڈوکیٹ ہیں، اصل میں تو حالہ کے رہنے والے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ان کی ایک طویل داستان ہے. ابتدا سے یہ خاکسار تھے، علامہ مشرقی کے پیروکار، اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت جذباتی انسان اور بہت باہمت انسان. اس کے بعد جو ہے ان کا جو ذہن بنا ہے وہ بلکہ پاکستان بننے کے بعد کی جو صورت ہوئی ہے، تو اس میں پھر وہ نیشنلسٹ اثرات اور جو بھی انہوں نے محسوس کیا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے یا ہمارے حقوق تلف ہو رہے ہیں، اس کا شدید رد عمل. وہ یوں سمجھیے کہ سندھی میں خطابت کے اعتبار سے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ان کو ابوالکلام سے یا تشبیہ دی جاتی ہے اور یا شورش کاشمیری سے. اور میں یہ حیران ہوں کہ ابوالکلام آزاد مرحوم کی جو خطابت تھی اس کا اپنا ایک رنگ تھا، اور شورش کشمیری مرحوم کی جو خطابت تھی اس کا اپنا ایک رنگ تھا. اور اگر کسی شخص کی خطابت میں یہ دونوں رنگ جمع ہو گئے ہو تو وہ کیا قیامت ڈھائے گا. اب یہ معاملہ جو ہے اس کا انسان اگر اندازہ کر سکے، تو میں نے اس لیے یہ بیان کیا کہ وہ ایسی شخصیت ہے. پھر انہوں نے بربلا اپنا جو تعارف کرایا وہ یہ تھا کہ صاحب اگرچہ میں شریک تو ہوں، جو یہ فرنٹ ہے سندھی بلوچی پختون فرنٹ جو ہے، لیکن میں اصل میں جی ایم سید کا آدمی ہوں. اب یہ کہہ کر آتی اپنا تعارف کرا رہا. پھر یہ کہ انہوں نے جس طرح گفتگو کی ہے، لیکن میں صرف اس وجہ سے اعتبار سے کر رہا تھا کہ ایکسٹریمسٹ لوگ، جی ایس سندھ کا جو ذہن ہے، دماغ ہے، وہ لوگ نوجوانوں کے اندر جو ایکسٹریمسٹ، ان سے بھی گفتگو کا موقع ملا، بڑی گفتگو. یہ خاص طور پر حیدرآباد میں، سکھر میں، ان تمام لوگوں سے لاڑکانہ میں گفتگو ہوئی. تو میں جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سب کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے جو بات لکھی ہے اس کتاب کے اندر وہ درست ہے، اس کا صغرا کبرا درست ہے، اس کا حدود اربا درست ہے. البتہ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ باتیں کہ جو مجھے اس اپنے سفر کے دوران یا تو نئی معلوم ہوئی یا پرانی باتوں میں مزید گہرائی اور گہرائی کا معاملہ ہوا. اس میں اگرچہ ابتدا ہی میں ایک اعتراف کر لوں، وہ یہ ہے کہ مجھے چونکہ ابھی میں کل ہی تو واپس آیا ہوں، کل شام کو پہنچا ہوں، اور یہ 12 دن کی جو شدید مشقت تھی اس کی وجہ سے اضمحلال، وہ کل مجھے سکھر میں ہو گیا تھا، بخار بھی ہو گیا تھا، رات بھی میری جو ہے بڑی ایسی کیفیت میں گزری ہے، تو میں اپنے ذہن کو مرتب نہیں کر سکا. میں اس وقت جسے کہتے ہیں کہ یعنی آف ہینڈ جو بات سامنے آئے گی بغیر کسی ترتیب کے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ موقع ملے گا تو میں شاید ان چیزوں کو سپرد قلم بھی کروں اور ان کو آپ کے سامنے بھی رکھوں. پہلی بات جس کا مجھے احساس ہوا وہ یہ ہے کہ اگرچہ صغرا کبرا اور حدود اربع جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے اعتبار سے میں جو تجزیہ کر چکا ہوں وہ درست ہے، لیکن احساسات کی شدت کا خود مجھے بھی اندازہ نہیں تھا جس کا کہ مجھے اب جا کر اندازہ. بارہا میرے ذہن میں جو سندھی نوجوانوں سے گفتگو جب ہوتی تھی تو غالب کا ایک شعر بعض اوقات میں نے ان کو زبان سے بھی ادا کیا ہے اپنے اس تاثر کو, لیکن ذہن میں وہ آتا تھا کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں. کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا. یہ جو ہے انداز, یہ میں نے بار بار محسوس کیا, اس درجے آگ لگی ہوئی ہے, اتنا زہر گھل چکا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اپنے سارے نظریے کے باوجود خود مجھے اس کا اب تک اتنا اندازہ نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ میں کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کسی عجب اور غرور سے, کہ میں وہ شخص ہوں اس ملک کے اندر واحد شخص, کوئی اور شخص موجود نہیں ہے ریکارڈ پر, کہ جو سن 82 میں یہ بات کہہ چکا تھا کہ سندھ میں اندرون سندھ بالکل بنگلہ دیش کی تحریک کے کیفیت پیدا ہو چکی. میرا وہ خط ریکارڈ پر ہے, یہ کوئی گفتگو والی بات نہیں ہے کہ میں نے 27 دسمبر 1982 کو خط لکھا تھا ضیاء الحق صاحب کے نام. اس کے بہت سے اقتباسات میری اس کتاب میں بھی آ گئے. جنگ میں وہ اسی وقت میں نے شائع کرا دیا تھا, شاید میں نہ شائع کرا تھا, لیکن صورت یہ بنی کہ وہ خط جو ہے وہ میں نے ایک تو دستی ایک صاحب کے ذریعے سے پہنچایا تھا ضیاء صاحب کو. ایک جب ہم نے بائی پوسٹ بھیجا تو وہ اکنالجمنٹ کیو رسیٹ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بھیجا تھا, لیکن ہمیں وہ رسیٹ خالی ملی, واپس تو آ گئی, اس پر کسی کے دستخط. اس سے اندازہ ہوا مجھے کہ کوئی معاملہ جو ہے اس کو شاید کہ کوئی حکومت اس کو اکنالج نہیں کرنا چاہتی کہ کبھی یہ ان کے لیے ان کے سامنے دلیل و حجت بن کر رہا ہے, ورنہ یہ ظاہر بات ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے نام جو خط جائے گا اس پر دستخط ضیاء الحق کے تو نہیں ہوں گے. کوئی ان کی طرف سے دستخط کرے, کوئی رسیو کرنے والا, داخانے کی مہر اس کے اوپر ہے, لیکن کسی رسیو کرنے والے کوئی دستخط نہیں. اس وجہ سے پھر میں نے اسے جنگ اخبار میں شائع کروایا تھا, اور یہ بھی بڑی ہمت تھی جنگ کی جو اس زمانے میں اس نے شائع کر دیا. ابھی تو حالات بدل چکے ہیں, مختلف ہو چکے ہیں حالات, کچھ نہ کچھ سیاسی فضا جو ہے جب سے یہ جو نیم جمہوری حکومت سامنے آئی ہے اس کے بعد سے حالات میں بڑی تبدیلی ہو چکی ہے, بنیادی حقوق بھی بحال ہوئے ہیں. لیکن یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں, یعنی 1982 کا یہ خط چھپا ہوگا, اندازے سے میں کہہ رہا ہوں کہ 1 فروری 1983 میں, یہ آج سے 4 سال پہلے اس وقت یہ خط چھپا. اس وقت کی فضا میں جنگ کی یہ ہمت وہ اس اعتبار سے قابل داد تھی کہ اس نے اس خط کو شائع کر دیا, اگرچہ کچھ سیلف سینسر کر کے کچھ جو زیادہ تر چیزیں تھیں اس میں سے وہ انہوں نے نکال دی. لیکن میں صرف اس میں ذکر کر رہا ہوں اس پہلو سے کہ میں وہ واحد شخص کہ جس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اندرون سندھ بالکل سندھو دیش کے لیے اسی طرح میدان ہموار ہو چکا ہے جیسے کہ بنگلہ دیش کے لیے مشرقی پاکستان میں ہوا ہے. تحریک اتنی ہی جڑیں پکڑ چکی, میں اس میں لکھ چکا تھا کہ سندھ کی نوجوان نسل کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کو, پاکستان سے تو دستبردار ہو چکا ہے, اس سے تو بیزاری کا اظہار کرتا ہی ہے, خود مذہب کے ساتھ بھی اس کی بیزاری جو ہے وہ دن بدن شدید سے شدید تر ہوتی چلی جاتی ہے. اس کا وجہ بھی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے دلیل لائی جاتی ہے اسلام کے حوالے سے, یہ پاکستان کا بلبل جو ہے وہ اسلام کی شاخ پر چہکتا ہے, لہذا اگر اس پاکستان کا خاتمہ کرنا ہے تو اسلام کا بھی معاملہ جو ہے ہمیں ساتھ ہی اس کو بھی اسی لپیٹ میں لینا ہوگا, ورنہ اسلام کے حوالے سے پاکستان کے لیے دلیل لائی جائے. میرے یہ احساسات تھے, لیکن پھر بھی میں عرض کروں, بلکہ میں نے ایک جگہ پر یہ مثال بھی دی کہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, کہ اے مسلمانوں تم موت کی بڑی تمنائیں کیا کرتے تھے اور شہادت کی موت کی آرزوئیں کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہاری ملاقات ہوتی. وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اب تم نے اس موت کو دیکھ لیا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ موت کس شے کو کہتے ہیں. یہ غزوہ احد کے بعد کا تبصرہ ہے, کیونکہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے تو اب تو صدمہ ہوا. تو قرآن مجید نے بڑے لطیف انداز میں کہا ہے اس کے سننے کی بات کون سی ہے, تم تو شہادت کی موت کی آرزو ہی کرتے ہو, تو اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ کی آرزو کو شرف قبولیت بخش دی تو اب اس میں صدمہ کیا ہے, رہنے کی بات کا. تو یہ انداز جو ہے میں نے کہا کہ یہی کیفیت میری ہے کہ اگرچہ ان چیزوں کو علمی اعتبارات سے چگڑا کبرا جوڑ کر تجزیہ کر کے میں جانتا تھا, لیکن جب گفتگو ہوئی ہے نوجوانوں کے ساتھ اور جب ان کے احساسات کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ ہوا ہے, اور جو سندھو دیش کے حامی وفد الحمد حامی صاحب کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی امکان نہیں, ہمارے ذہن ہمیں اس سے علیحدہ ہونا ہی ہونا ہے, وہ بالکل اس کے اندر کوئی بات محسوس نہیں کرتے گفتگو ہے. تو یہ بات جب سامنے آئی ہے تو پہلی چیز اس کا کہ میں اعتراف کر رہا ہوں یہ ایک نئی بات ہی ہو سکتی ہے یہ اگر اس کو میں کہوں کہ اس میں اس درجے شدت کا احساس خود مجھے نہیں ہوا. دوسری بات وہ یہ کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ سندھ کے عام لوگوں میں سیاسی شعور پنجاب کے عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. اب اس کے اسباب وہ کیا ہے وہ تو قریب بات ہو جائے. پنجاب کا ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے کام سے کام اور اپنے کام میں مگن, یہ اس کی ایک طبیعت ثانیہ بن گئی. ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے پروفیشن میں مگن ہے, اسی کام میں لگا ہوا ہے. ٹیکنوکریٹس ہیں, بیوروکریٹس ہیں, کوئی ٹریڈرز ہیں, تاجر ہیں, وہ کاشتکار, ان کو زیادہ جو ہے اس سے اوپر قومی مسائل, بجلی مسائل, ان چیزوں کے بارے میں زیادہ دلچسپی نہیں. بہت ہی میٹر آف دی فیکٹ ٹائپ لوگ کہ جو ہارڈ فیکٹس آف لائف ہے اور وہ جو امیڈیٹ لائف ہے انسان کی, اس سے متعلق جو معاملات ہیں ان میں. لیکن سندھ میں نے محسوس کیا, یہاں تک کہ عام وہاں پہ جو علماء مسجدوں میں مولوی ہیں وہ بھی بہت زیادہ سیاست کے اندر دخیل, اور ان کی رائے ادھر یا ادھر رائے بڑی پختہ رائے, گفتگویں کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی سادہ قسم کے. کل ہی میری جو تقریباً 2 گھنٹے گفتگو ہوئی ایک ساتھ سے, مولانا عبدالوہاب چاچڑ ہے, وہ میں نے بعض اپنے ساتھیوں سے کہا بھی کہ آپ دیکھیے جب گفتگو کے بعد انتہائی سادہ لباس, یعنی اس اعتبار سے ہمارے ہاں کے یا تو یہ کہ مجموعی خوشحالی زیادہ پنجاب کی ہے یا کوئی مزاج ہے کہ ہماری چھوٹی مسجد کا بھی کوئی امام فقیر ہوگا تو وہ اچھے لباس پہنا ہوا, صاف ستھرا لباس اس کا ہوگا, اس کا مذاق کا تھا, کوئی امامہ بھی ہوگا, یا یہ کہ ٹوپی ہوگی تو وہ اچھی ٹوپی ہوگی. لیکن وہ مولانا عبدالوہاب چاچا, اور وہ نائب امیر ہیں اس وقت جمعیت علماء اسلام سندھ کے نائب امیر, لیکن انتہائی درویش, کپڑے ان کے انتہائی سادہ, پوری ان کی شخصیت جو ہے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ شخص سیاسی سوئی بوجھ بھی رکھتا ہوگا. لیکن جب گفتگو ہوئی ہے تو جو انہوں نے جسے میں کہوں چوبوکھی لڑائی لڑی, اس لیے کہ اس وقت میرے ساتھ اور بھی کچھ ساتھی تھے, ہمارے تنظیم کے رفقا تھے, کچھ اور دانشور, ان میں سے ایک دانشور جو بہت اہم ہے وہاں چکر کے, جو پرو پاکستان اور پرو اسلام, ان کا اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. لیکن وہ شخص جو ہے جس طرح کی گفتگو کر رہا تھا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سیاسی شعور قومی مسائل کا فیصلے فکر جس طرح ان کی انگلیوں پر تھے, جس طرح وہ مسائل کی بات کر رہے تھے, تو اس سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ وہاں عام طور پر سیاسی شعور جو ہے وہ ہمارے اس علاقے کے لوگوں کی نسبت زیادہ ہے. اسی کا ایک آج صبح کے اخبار میں نے جو خبریں یہاں دیکھی ہیں اس سے مجھے ایک اور گواہی مل گئی کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایکسٹریم لیفٹ جو ہے ہمارے ہاں, اس کا کوئی قابل ذکر شخص جو ہے وہ پنجاب نے پیدا نہیں کیا ہے اس دور میں, جبکہ سندھ سے رسول بخش پلی جو آتا ہے تو یہاں پر اس کی جو بھی پذیرائی ہوئی معلوم یہ ہوا کہ ایک حلقہ موجود ہے, ان کے فکر کا حلقہ, ان کی تائید کرنے والا حلقہ موجود ہے, لیکن قائد کوئی یہاں پر ایسا کہ جو سندھ میں جائے اور وہاں اس کی وہ پذیرائی ہو موجود نہیں, کہ جس کی کوئی جو معروف شخصیت کا حامل ہو. یہ لوگ جو ہے پلی جو ہے وہ آیا اور یہاں پہ یہاں کا کم سے کم جو ایک خاص طبقہ ہے یہاں کی, ایک خاص ایلیٹ کہلے, ایک خاص قسم کے انٹلیکچوئل, ایک خاص قسم کا سیاسی اور نقطۂ نظر رکھنے والے لوگ, ان میں وہ جس طرح آ کر اس کی پذیرائی ہوئی, حالانکہ وہ شخص جو ہے وہ سیدھا سیدھا مارکسسٹ, پکا کمیونسٹ, کھلا کھلا, جس طرح کا کوئی شخص غالباً ہمارے یہاں موجود ہی نہیں. ہمارے ہاں تو وہ برانڈ جو ہے سوشلسٹوں کا اور کمیونسٹوں کا وہ اس طرح مختلف قسم کا ہے. اسی طریقے سے آج جام ساتھی صاحب کا معاملہ ہے, جام ساتھی بھی ایکسٹریمسٹ جو بھی ہے وہاں پر کمیونسٹ اس وقت, ان میں سے ایک شخص ہے وہ آئے ہیں, اور جس طریقے سے یہاں آدمی کا کل جو خیر مقدم ہوا ہے اور اب ہوگا ایک آدمی جو اور رہیں گے, تو اس سے ہی آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر گیپ ہے, کتنا فرق ہے کہ وہاں سے وہ قیادت ایکسٹریم لیفٹ کی قیادت بھی ہے تو وہاں سے آتا ہے. انہوں نے یہاں سے لوگ جو ہے بہترین کارخانے دار جا کر کارخانہ سندھ میں لگائیں گے اور چلائیں گے اور خوب چلائیں گے, یہ صلاحیت تو ہے. وہ بہترین زمیندار جا کر فارم بنائیں گے, محنت کریں گے, زمین کو آباد کریں گے, یہ صلاحیت تو ہے. لیکن سیاسی قیادت کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطہ باندھ ہو گیا ہے, اس کے اندر اس قیادت کی صلاحیت موجود نہیں. بھٹو صاحب ابھرے, کیسے ابھرے؟ انہیں پنجاب کے لاہور کے نوجوان نے اپنے کندھے پر اٹھایا تھا ان کو سب, بلکہ جو وہاں کا ایکسٹریمسٹ ہیں وہ آج جہاں تک بھٹو کی پھانسی کا تعلق ہے اس کے حوالے سے پنجاب کو چارج شیٹ کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بھٹو کو خود پنجاب کا ایجنٹ قرار دیتا ہے, یہ تضاد موجود ہے. لیکن یہ تو ہے نا کہ جب اس طرح کے جذبات آتے ہیں وہ کہتا ہے اس نے کوئی کام سدھ کا نہیں کیا, وہ پنجاب کا ایجنٹ تھا. وہ پنجابی جرنیلوں کے جنگل سے نکل نہیں سکا، اس نے ہمارے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ وہ تو جو بھی انتہا پسندی ہوتی ہے، میں صرف ان کا چاہتا ہوں کہ اس کا تاثر آپ حضرات کے سامنے آئے کہ وہ اس بھٹو کو بھی پنجاب کا ایجنٹ کرا دیا۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جہاں تک ان کی پھانسی کا تعلق ہے، اس کے پہلو سے وہ ان کو گنتے ہیں کہ ہمارے تو تمام ہیروز کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے، ہمارے تو جتنے بھی بڑے شخص ہیں ان میں وہ یقیناً آخری شخصیت جو بھٹو کی جا کر بہت سے ان کے ہیں تاریخ کے ایسے کردار، وہ ہوشو شہید ہیں تو بہت پرانے، جو انگریزوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے انہوں نے بڑی بہادری دکھائی تھی اور وہ وہاں پر ایک سمبل بن گئے ہیں سندھی نیشنلزم کا اور سندھی حریت پسندی کا۔ تو وہاں سے گنتے ہیں کہ ہوشو شہید سے لے کر اور ذوالفقار بھٹو تک ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے اور ہم پر یہی ظلم ہے۔ میں نے کہا بھائی ہوشو شہید کو کون سے پنجابیوں نے شہید کیا تھا؟ جو ان کی بھی شہادت کا معاملہ ہے وہ اب پنجابی کے کھاتے میں تم ڈال دو تو چپ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ جو ان کے احساسات ہیں اس کو ذرا آپ اپنے سامنے رکھیں۔ تو یہ میں عرض کروں گا کہ دوسری بات جو مجھے محسوس ہوئی ہے اس میں، خاص طور پر تیسری چیز وہ میرے نزدیک ایک اچھی علامت ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو اس وقت جذبات کی جو بہت زیادہ شوریدہ سری ہے اور جذبات کا جو تناؤ بہت زیادہ شدید ہے، کسی طریقے سے اگر اس میں کوئی کمی پیدا ہو جائے تو یہ عنصر جو ہے یہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے ایک بہت بڑی قوت کا کام کر سکتا ہے۔ جیسے کہ سرحد کے بارے میں نے عرض کیا کہ آئین اور یہ متحدہ شریعت محاذ کے ضمن میں اور پاکستان میں شریعت اسلامی کی بالادستی کے ضمن میں سرحد کے یہ علاقے، خاص طور پر کوہستانی علاقے، ان کے اندر ایک ایسی قوت موجود ہے عوامی سطح پر کہ جب کبھی اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو ادھر سے جو ہے اقدامات کا فیصلہ پر ہوں گے، اور اس رائے پا کر کے ہمارے لیے جو بھی شریعت کے لیے جہاں سے بھی ہو جس کے ہاتھ سے بھی ہو، میرا تو خود جو شریعت محاذ میں جب شروعیت کا معاملہ ہے بارہ مجھے سوال کیا گیا شریعت پر دین کے بارے میں جو بھی ہے ہم حاضر ہیں اور ساتھ اور اس کے ساتھ تعاون کریں، اور جو بھی تعاون کرے اس کا تعاون سرحدوں پر ہوگا ہم قبول کریں گے کسی لیے کچھ۔ تو یہ حلقہ جو ہے یہ اس اعتبار سے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ سنجین کی تحریک سے بھی جڑتا ہے، جو روحانی سلسلے وہاں پر ہیں یہ جمعیت علماء ہند کا، جمعیت علماء پاکستان اسلام کا ایک حصہ جو ہے اپر سندھ ہے، ان میں امروہ شریف کی ایک گدی جہاں پر کہ مولانا تاج محمود صاحب بہت بڑی روحانی شخصیت ہے، وہ ماضی قریب کی شخصیت، ان کے خلیفہ ہیں یہ جو مولانا حماد اللہ حالدی والے ہیں جن کا انتقال ہو چکا، ان کے ساتھ ڈالے یہ بھی اس علاقے کے اندر دینی اقدار اور دینی شعار ان تمام کے ترویج کے اندر بہت مؤثر کام کیا۔ ان کے خلیفہ یا کوئی کریم صاحب بے شریف والے وہ اس وقت زندہ ہیں، اور وہ اپر سندھ کی میرے نزدیک اس وقت مؤثر ترین شخصیت ہے سیاسی اور دینی اعتبار سے۔ اور تاج محمود صاحب کے جو مرشد تھے وہ بھٹوری شریف ایک جگہ کہلاتی ہے، یہ بھی وہی اپر سندھ کا علاقہ ہے ضلع سکھر کا، یہاں پر ہوتے تھے حافظ محمد صدیق صاحب، ان کے جو مرشد تھے، مجھے یہ جو بات نہیں معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے غالباً ان کا نام تھا محمد حسن، ان کے پاس بھی سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید دونوں گئے۔ یہ تو میرے علم میں تھا اور میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں مسئلہ سندھ میں کہ جب یہ قافلہ مجاہدین کا گزرا ہے سندھ سے تو ان کی دو جگہ پر پذیرائی ہوئی، بلکہ اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ بدقسمتی کیا ہوئی ہے، بدقسمتی یہ تھی اس وقت تالپوروں نے ان کا ساتھ نہیں کیا، دیوتی رولرز آف سندھ کہتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ 1826 کے قریب کا واقعہ ہوگا، اس لیے کہ 1831 میں تو سید صاحب اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی شہادت واقع ہو گئی، اور یہ کل 5 برس لگے ہیں اس پورے کے پورے سلسلے میں، تو 1826 کے آس پاس یہ قافلہ گزرا ہے سندھ سے، چلے تھے یہ رائے بریلی سے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ یا یوپی کے تھے یا بہار کے تھے کچھ بنگال کے، یہ ان کی جمعیت جو ہے ان تین صوبوں سے تھی، اور چلے آپ اندازہ کیجئے لکھنؤ سے بھی 40 میل آگے ہے رائے بریلی، وہاں سے پھر پورا یہ راجستھان کا سہرا انہوں نے کراس کیا، انتہائی پرسعوبت سفر راجستھان، آج بھی اس سہرا کے اندر جو ہے اس سفر کا تصور کرتے ہوئے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ عمر کوٹ سے داخل ہوئے سندھ میں، وہی جگہ جہاں اکبر پیدا ہوا تھا، جبکہ ہمایوں وہ شیر شاہ سوری جب تعاقب میں تھا ہمایوں کے تو وہ جو دور کا پھر رہا تھا تو عمر کوٹ میں تھا کہ اکبر کی پیدائش، اکثر و بیشتر جو وہاں کے رولرز تھے انہوں نے تو کوئی تعاون نہیں کیا، بلکہ اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ باہر میں مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ ادھر سے جا کیوں رہے، بڑی مشکل سے تعاون وہ کہہ کر اور اطمینان دلا کر کے صاحب ہم آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم جانا چاہتے ہیں سکھوں کے ساتھ جہاد ہمیں کرنا ہے، ہم نے صرف یہ راستہ اختیار کیا ہے، تو انہوں نے گزرنے دیا. حیدرآباد جو تاجپوروں کا اسد مرکز تھا وہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ کوئی انہوں نے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ جلدی سے جلدی انہیں رخصت چلنے کی فکر تھی. اس کی سزا تو مل گئی. 26 اور 43 میں کتنے برس ہے؟ 17 برس. 17 برس کے بعد میں وہ تاجپوروں کی حکومت ختم ہوئی اور انگریز کی حکومت وہاں آئی. وہ تو سزا اللہ تعالیٰ نے نقد کی نقد دی. لیکن دو دینی مراکز ایسے تھے، ایک وہ پیر شاہ رانی پور کا آپ نام سنتے ہوں گے بار بار اخبارات کے اندر. اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو گلیاں ہیں، اب جو لوگ وہاں ہیں ان میں سے کسی کا کچھ مزاج ہے، کسی کا کچھ مزاج ہے. لیکن اس وقت جو پیر صاحب تھے رانی پور کے، انہوں نے بڑا تعاون کیا تھا اور ہاتھ بٹانے کا وعدہ کیا تھا. پھر جو ہمارے موجودہ پیر پگاڑا صاحب ہیں، ان کی پانچویں پشت میں تھے پیر سبت اللہ صاحب، اس وقت سید سبت اللہ راشدی. یہ عجیب ہے کہ اس خاندان میں سبت اللہ نام بہت ہے. وہ اس وقت جو تھے 1826 میں، وہ بھی تھے سید سبت اللہ راشدی. اور پھر یہ جو پیر پگاڑو صاحب ہیں، ان کے والد کا نام بھی پیر سبت اللہ راشدی تھا، کہ جو جن کو کہ انگریزوں نے پھانسی دی ہے. کچھ پتہ نہیں پھانسی دی کیا کیا، اس لیے کہ ان کی تو لاش تھی ہی نہیں، وہ کچھ پتہ ہی نہیں نہ ان کی کہیں قبر پڑی. اس لیے کہ انگریزوں کو یہ خیال تھا کہ اگر کہیں ان کی لاش ہم نے ان کو دے دی اور وہاں کوئی مقبرہ یا مزار بن گیا تو وہ بغاوت کا مرکز بن جائے، لہذا لاش تک نہیں کی. اب جو پیر پگاڑو صاحب ہے، ان کے بیٹے کا نام بھی سبت اللہ ہے، تو اس نام سے کوئی خاص مناسبت ہے اس خاندان کی. اور پیر اور سید عبد القادر خامس ہے، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں، غالباً وہاں بھی عبد القادر کا نام بہت آتا رہا ہے. تو پانچویں اس خاندان میں عبد القادر کے نام کی شخصیت عبد القادر خامس کہلاتے ہیں، کہ جو آئے تھے سندھ میں آباد ہوئے، ان کی یہ نسل. تو خاص طور پر پیر جو ووٹ میں بہت ان کے ساتھ تعاون آؤ بھگت، اس کو سامان دیا گیا، مالی مدد کی گئی. اور پھر پروگرام بن گیا تھا، یہ تاریخی حقائق ہے کہ آپ جائیے اور یہ بلوچستان سے ہو کر، افغانستان سے ہو کر شمال مغرب سے سکھوں پر حملہ کیجیے، اور ہم یہاں سے جنوب مغرب سے، یعنی ضلع ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے ہو کر ادھر سے ادھر تک، اور ہم یہاں سے حملہ کریں گے، اور دو طرف سے یہ ٹو پرانگ اٹیک ہو جائے گا اس وقت کسی حکومت پر، اور مسلمانوں نے پنجاب کو سکھا شاہی سے نجات دلائی جائے گا. اب یہ تھا اصل میں، میں نے حسرت کے ساتھ ایک جگہ پر کہا کہ کاش، اب یہ اگرچہ منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کی بات نہ کیا کرو، کہ کاش کہ یوں ہو جاتا، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ دوسرے یہ کہ جو ہوا اس میں حکمت خداوندی ہے کہیں نہ کہیں، تو خام خواہ حکمت خداوندی کے خلاف اپنی بات زبان سے نہ نکالو. ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نہیں اسی وجہ سے پسند نہیں تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا، سیدھی بات ہے نہیں ہوا. لیکن پھر بھی یہ کہ بے اختیار دل سے ہوں اٹھتی کہ اگر اس وقت یہ اسکیم کامیاب ہو گئی ہوتی تو پھر وہ شکل پیدا نہ ہوتی کہ جو بعد میں ہوئی، کہ نجات دہندہ مسلمانان پنجاب کا انگریز بنا، کہ جس نے آ کر کے سکھوں سے نجات دلائی. اگر اس وقت مسلمانوں کے ہاتھوں کے مجاہدین آتے شمال مغرب سے، اور یہ سندھی مسلمان یہ آتے یہ شمال جنوب مغرب سے، اگر ان کے ہاتھوں کہیں یہ سکھا شاہی کا خاتمہ ہوا ہوتا، تو یہ جذباتی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے یہ ایک یونٹ بن گیا ہوتا اسی وقت پنجاب اور سندھ. یہ ون یونٹ کا لفظ بعد میں استعمال ہوا ہے، میں اس وقت کسی اور سنس سے استعمال کر رہا ہوں، کہ جذباتی اور ہر اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے یہ واقعتاً بن یونٹ بن گیا. یہ انگریز کے معاملے میں آ کر جو ہے یہاں پر خلیج پیدا کر دی ہے، کہ کیونکہ انگریز نے حکومت چھینی مسلمانوں نے سندھ سے، لہذا سندھی مسلمان کے دل میں اس کے خلاف نفرت اور بغاوت کے جذبات رہے، اور کیونکہ انگریز نے مسلمانوں نے پنجاب کو نجات دلائی سکھوں سے، لہذا ان کے دلوں میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکی. یہ گیپ ہے اصل میں، کہ جس گیپ کے یہ سارے اثرات جو پیدا شدہ ہے، وہ در حقیقت نفسیاتی طور پر پورا کا پورا جو ہے اس وقت پر، وہ اس وجہ سے ہو گیا، جس کی بنا پر ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں، تانے اور جوابی تانے جو ہے اس سے بات اور کیفیت ہو رہی ہے. تو کاش کہ یہ بات اس وقت ہو گئی ہو. اس دورے میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ سید صاحب تو وہاں 3 مہینے مقیم رہے گی، اور نہ صرف یہ کہ پیر جو ووٹ میں ان کا قیام رہا ہے، بلکہ یہ کافی ہے شمال جو جنوب مغرب میں کہہ رہا ہوں پنجاب کا، اور وہاں سے جب چلیں گے تو شمال مشرق بنے گا، تو دیر جو گور سے شمال مشرق کی طرف یہ آپ وہاں تک گئے، وہ سوئی ایک جگہ ہے، وہ ضلع سکھر یوں سمجھیے کہ پنجاب اور سندھ کی بالکل سرحد ہے، وہاں پر وہ مقام ہے جہاں سید محمد حسن صاحب ہوتے تھے، جن کے خلیفہ ہیں حافظ محمد صدیق بھٹولی شریف والے، جن کے خلیفہ تھے مولانا تاج محمود اموٹی، اور جن کے خلیفہ تھے یہ حماد اللہ صاحب، اور جن کے خلیفہ ہیں یہ عبد الکریم جے شریف والے. یہ پورا سلسلہ روحانی جو ہے اس کا تعلق وہاں سے جڑتا ہے، سید احمد شہید کی تحریک سے یہ وہاں تک گئے تھے، اور اس پوری اسکیم کے اندر یہ پورے علاقے کے یہ جو روحانی اس وقت کے قائدین تھے اور رہنما تھے یہ شریف تھے. اس پنجاب کو سکھوں سے نجات دلانے کے لیے یہ قافلہ مجاہدین بلوچستان اور افغانستان ہو کر صوبہ سرحد کے ذریعے سے وہاں سے شمال مغرب سے حملہ کرے سکھ حکومت پر، اور جنوب سے یہ جو بزرگ ہیں یہ اپنے معتقدین کے ساتھ اور اپنی فوج. آپ کو معلوم ہے کہ ہر تحریک اسی وقت شروع ہوئی، یہ اتنی تحریک ہے جو اس صدی میں ابھی یعنی پارٹیشن سے متصل قبل تک بھی اور آج بھی ان کے جو معتقدین ہیں وہ خود ہندوستان کے اندر موجود ہیں. جیسلمیر کے علاقے کے اندر بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس گدی کے معتقدین موجود ہیں. اتنا بڑا ان کا علاقہ تھا. بس افسوس یہ ہے کہ جو طرز عمل رہا سندھ کے تانپور حکمرانوں کا کہ انہوں نے اس تحریک کا ساتھ نہیں دیا، وہی طرز عمل ہوا صوبہ سرحد کے قوانین کا کہ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے ساتھ دیا ہے، لیکن بعض نے نہ صرف یہ کہ دشمنی کی بلکہ غداری. سید صاحب کو زہر دینے والے بھی وہی قوانین سرحد، ایک رات میں شمپون مار کر بہت سے مجاہدین کو شہید کر دینے والے وہی قوانین سرحد، اور ان قوانین سرحد کے ساتھ وہ مولوی کہ جو ان کے زیر اثر ہوتے ہیں جنہوں نے فتوے لگائے، ان کو وہابی قرار دیا، ان کے قتل کو جائز قرار دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ تباہی ہوئی کہ جس کے بعد وہ سارا کا سارا نقشہ جو ہے ختم ہو کر رہ گیا. اس شمال سرحد سے اس کے بعد مغربی سرحد سے جو حملہ ہونا تھا وہی ناکام ہو گیا. تو اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس کا جو تھا اس کا کوئی سوال نہیں. بہرحال مجھے اسی میں مزید میں اضافہ کر دیتا ہوں اگر سے وقت پورا ہو رہا ہے کہ اس علاقے کے اندر جو یہ دینی ایک تحریک ہے، اگرچہ اس وقت اس پر بھی جو نیشنلزم ہے اس کی چھاپ پڑ چکی، یہ میں بعد میں ابھی عرض کرتا ہوں چند منٹ اور اضافے لے لوں گا کہ اس کا بھی میں آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں، اس لیے کہ وہ حضرات یہاں آنے والے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ان سے ربط و ضبط قائم کریں، ان سے براہ راست مل کر مسئلے کو سمجھیں. اگر اس وقت ممکن ہوا تو میں کوئی ایسی مجلس یہاں پر منعقد کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ سندھ کے مسئلے کو سندھیوں کی زبان سے سمجھیں، ان سے سمجھیں، اور یہاں سے لوگوں کو جانا چاہیے کہ اور میں نے اپنے اس دورے میں وہاں کے بھی جو ایکسٹریمسٹ سندھی کے میں نے کہا بھائی آپ آئیے، آپ کا بات بیان کیجیے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ کے شواہد کیا ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہے. میں نے کہا کہ میں ذریعہ بن جاؤں گا انشاءاللہ، کوئی ایسی شکل پیدا کروں گا کہ آپ لوگوں کا رابطہ ہو تاکہ پنجاب کا عام آدمی سمجھے تو صحیح کہ آپ کا مسئلہ کیا، آپ کا مقدمہ کیا ہے. مبالغہ ہو جاتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے جس کے اوپر ردے چڑھتے ہیں، نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے اس میں سے کوئی بات ہے ہی نہیں، اور نہ یہ کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ سب کا سب صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس میں صحیح کیا ہے اور مبالغہ آرائی کتنی ہے اس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. تو میری یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ یہ 6 مارچ کو ان کی آئین شریعت کانفرنس ہو رہی ہے، اس موقع پر علماء کرام جو آئیں گے، جمعیت علماء سندھ سے تعلق رکھنے والے، میں ان کے ساتھ کوئی تعلق آپ حضرات کا کوئی بڑے پیمانے پر ایسا، وہاں تو ظاہر بات ہے جلسے میں تو ان کی اپنی وہ تقریریں ہوں گی، جو بھی ہوگا وہ تو ایک دن کی جو کانفرنس ہے اس میں تو ایک سیاسی جو ہے اور ایک شو آف اسٹرینتھ کا مسئلہ ہوتا ہے عام طور پر، لیکن یہ کہ افہام و تفہیم کی فضا وہاں نہیں ہوتی، لیکن کوئی محدود ہی سطح پر صحیح ان کی بات ان کی زبان سے سننے کا موقع لاہور کے لوگوں کو فراہم کرنے کی میں کوشش کروں گا. میں اس مسئلے 2 باتیں اور عرض کر رہا ہوں. ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس علاقے کا جو جمعیت علماء اسلام کا حلقہ ہے اور یہاں جو اکابرین رہے ہیں اور جو اب ہیں، ان کا ایک تعلق شہیدین کی تحریک سے جڑتا ہے، دوسرا تعلق حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ جن کی وہ ریشمی رومال کی تحریک مشہور ہے. اگر وہ ایک شخص کی طرف سے بات نہ ہو گئی ہوتی، راز فاش نہ ہو جاتا، اور انگریز کی سی آئی ڈی کا کمال ہے جس طریقے سے کہ انہوں نے پھر وہ تمام جو لوگ متعلق تھے ان کو پکڑ دھکڑ کر اور تحریک کو ختم کر دیا، اگر وہ بات نہ ہوتی تو شاید یہ 1915-1916-17 کے آس پاس یہاں سے ہندوستان کی آزادی کا کوئی معاملہ جو ہے اسی وقت ہو گیا ہوگا. لیکن ریشمی رومال تحریک ناکام ہو گئی. اس ریشمی رومال تحریک میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جو سب سے اہم نمائندے تھے جو افغانستان گئے تھے، مولانا عبید اللہ سندھی، ان کا بھی اس اپر سندھ میں بہت اثر، اس لیے کہ وہ بھی انہی جو مراکز میں نے دینی ابھی آپ کو گنوائے ہیں انہی مراکز میں ان کا قیام رہا، اور ان کی کس طرح مقبولیت سندھ میں ہوئی آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ وہ پنجاب کا آدمی سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا، جاٹ خاندان میں آنکھ کھولنے والا، سکھ خاندان میں پیدا ہونے والا، جس کی ماں آخری وقت تک سیکھ ہی رہی ہے، اور وہ جبکہ یہ بہت بڑی شخصیت بھی بن چکے تھے مولانا عبید اللہ سندھی، ایک انٹرنیشنل شخصیت، جو روس میں رہے ہوں، جنہوں نے لینن سے گفتگو کی ہو، ٹراٹسکی سے مذاکرات کیے ہوں، جو پھر استنبول میں رہے ہوں، ترکی میں رہے ہوں، مصر میں رہے ہوں، پھر وہ ہرمین میں رہے ہوں، وہ ایک شخصیت، اس میں ایک خاصی بین الاقوامی شخصیت، اس شخصیت کا حال بھی یہ تھا کہ ان کے بڑھاپے کے زمانے کے حالات لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی ماں بھی زندہ تھی اس وقت، وہ ماں آتی تھی ان کے پاس اور انہیں مار دی تھی کہ کیوں اپنا باپ کا دین جو ہے یعنی چھوڑ گیا، اسے ایسے والدین، لیکن وہ خاموش رہتے تھے، ہنستے رہتے تھے۔ وہ شخص جو ہے سیالکوٹ کے ایک سکھ خاندان میں پیدا ہونے والا، اب اس کے نام کا لاحقہ بن گیا سندھی، دنیا جانتی انہیں سندھی کیسے، مولانا سندھی نام ان کا عبید اللہ، کم لوگوں کو معلوم ہوگا، اور سندھی کے نام سے زیادہ معلوم ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ بھی ایک لنک بنتا ہے، اور ان جو کامن لنکس ہیں، جو جوڑنے والی چیزیں ہیں، جو اقدار مشترک ہیں، ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے حوالے سے لوگوں کے اندر وہ یکجائی کا اور یکتائی کا ایک احساس جو ہے دوبارہ اجاگر کیا جائے۔ تو بس یہ چند چیزیں اس وقت میں بغیر کسی ترتیب کے اپنے اس دورے کے تاثرات کہہ لیجیے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، باقی انشاءاللہ بعد میں بھی اس موضوع پر مزید مرتب شکل میں انشاءاللہ گفتگو کر سکوں، اور کوشش میری یہ ہوگی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے لوگ جائیں، 10-15 دن نکالیں، وہاں کے لوگوں سے ملیں، ملاقاتیں کریں، تاکہ ایک کم سے کم یہ کہ انٹلیکچوئلز کے لیول پر، انٹیلیجنشیا کے لیول پر، ہمارا جو بھی کلاس جو ہماری ہے، کچھ سوچنے سمجھنے والے باشعور شہریوں کا جو طبقہ ہے، ان کی سطح پر اگر یہ ربط ہوگا اور ایک دوسرے سے انٹریکشن ہوگا، مبادلہ خیالات ہوگا، تو اس سے بھی اس صورت حال کے کہ جو اس وقت نہایت شریف جو شکل اختیار کر چکی ہے، اس میں بہتری کے آثار پیدا ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔
اس سے پہلے کہ اعلانات وغیرہ میں آپ کے گوش گزار کروں، آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کی ہے اس میں ایک چیز تشنا رہ گئی تھی، میں پہلے اس کا اضافہ کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ ابھی میں وہ بتاؤں گا تو میں بھول گیا، اور چونکہ میری اس تقریر کے کیسٹس جو ہے تنظیم اسلامی کے مختلف جگہوں پر جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں بھی سنائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی ہر جگہ پر لوگوں کے علم میں آ جائے کہ اپر سندھ میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ جو پاورفل مذہبی حلقہ ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا ہے، پس منظر میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کا پس منظر شہیدین کی تحریک سے بھی جڑتا ہے، اور اس صدی کے ابتدا میں جو تحریک تھی شیخ الہند کی، اس کے ساتھ بھی جڑتا ہے، اور یہ کہ جو کافی بڑے روحانی اور دینی مراکز رہے ہیں ان علاقوں میں، یعنی ضلع سکھر اور ضلع خیرپور، لارکانہ، شکارپور، جیکب آباد، یہ علاقے ہیں اصل میں، کہ ان میں ان کا بڑا اثر ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت جو ایک قوم پرستانہ تحریک سندھ میں چل رہی ہے تو اس کے اثرات اس تحریک پر، اس حلقے پر بھی پڑے ہیں، چنانچہ اس وقت یہ حلقہ 3 حصوں میں بٹ گیا ہے۔ اس کا ابھی تک اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جو مین بلک ہے جمعیت علماء اسلام سندھ کا، وہ ابھی محب وطن پاکستان میں بلیو کرنے والا، اگرچہ جہاں تک شکایات کا تعلق ہے اس میں وہ بھی بہت ووکل کہ سندھ کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں اور سندھ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس میں وہ بھی بہت بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پاکستان کو تسلیم کر کے اور اس پاکستان کے اندر ہی within the framework of پاکستان ان شکایتوں کے ازالے کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، اور یہی طبقہ سب سے بڑا ہے۔ اسی کے صدر ہیں مولانا عبد الکریم صاحب شریف والے، اسی کے وہ نائب صدر مولانا چاچر صاحب، ان کی میں نے ملاقات کا آپ سے ذکر کیا، لیکن دو حلقے ان میں سے کٹ کر انتہائی ایکسٹریمسٹ بن چکے ہیں، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہ جو سندھو دیش کے اب شدت کے ساتھ قائم ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو وہ کٹا ہوا حصہ ہے جمعیت علماء اسلام ہی کا، لیکن علیحدہ اپنے آپ کو منظم کر لیا ہے جمعیت العلماء سندھ کے نام سے، اور یہ لوگ جو ہے کھلم کھلا سندھو دیش تحریک کی جو ہے وہ تائید کر رہے ہیں، اور بھرپور طریقے پر اس کے لیے عوامی سطح پر، اور یہ ہمارے لیے بہت قابل غور بات ہے کہ علماء کا جو اصل نفوذ ہوتا ہے اور جمعے اور جماعت کے ذریعے سے جو ان کا مسلسل رابطہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس پہلو سے یہ چیز بہت خوفناک ہے پاکستان کے مستقبل کے اعتبار سے. جیسے کہ بنگلہ دیش تحریک میں ہو گیا تھا کہ وہاں کے مذہبی عناصر بھی آخری وقت میں آ کر بہہ گئے تھے. وہ نیشنلسٹ موومنٹ جو ہے جب عوام کے اندر اتنی پذیرائی حاصل کر لیتی ہے تو پھر مذہبی حلقے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو ایک ان کا ایکسٹریمسٹ حصہ جو ہے وہ علیحدہ ہو کر جمعیت علماء سندھ کے عنوان سے اس نام سے علیحدہ اب کام کر رہا ہے. ان سے بھی آگے ایکسٹریمسٹ حصہ اور ہے کہ جو ویسے تو اپنے آپ کو اپنا تعلق جو ہے وہ بتا رہا ہے مولانا سندھی کے ساتھ, لیکن یہ کہ وہ جو ایکسٹریم لیفٹسٹ ذہن ہے سندھ کے اندر, جس کے یہ سیکولر عناصر کے جو نمائندے ہیں وہ تو یہ ساقی صاحب اور پلیجو صاحب یا جو ابھی جو قتل کر دیے گئے فاضل راہو صاحب, یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو کھلم کھلا سائنٹیفک مارکسزم کے قائل. لیکن افسوس اور ہماری بدقسمتی اور ہماری کوتاہی, ہماری شامت آباد ہے میں سمجھتا ہوں کہ خود علماء کا ایک حلقہ بھی ذرا وہ مذہبی رنگ میں, لیکن یہ کہ بالکل نتیجے کے اعتبار سے انہی نظریات کا حامل ہو کر اور وہ بھی فعال ہو رہا ہے, وہ سندھ ساگر پارٹی کے نام سے وہ منظم ہے اور وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو میں تو بلکہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو جمعیت علماء اسلام کا جو یہ ابھی مین بلک ہے اور جو اس وقت ایم آر ڈی میں شریک ہے, بہرحال یہ اپنی اس قوت کو مجتمع رکھے اور پاکستان کی وحدت و سالمیت کے لیے کام کرتے ہوئے, میں نے وہاں بار بار یہ بات کہی اور آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں, میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ حقوق کے مسئلے کو ملک اور اسلام کے مسئلے سے علیحدہ رکھیے. حقوق کا اگر آپ کو خیال ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے, آپ ڈٹ کر اس کے لیے جو بھی مطالبہ ہے وہ کیجئے, اس کے لیے کوشش کیجئے. میں اس میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آپ اس میں کوئی رعایت کریں, لیکن میں مثال دیتا رہا ہوں ہر جگہ, اور لوگوں نے اس کو میں نے دیکھا کہ جب سنا تو ان کے دل میں وہ بات اتری. میں نے کہا کہ دو سگے بھائیوں میں مقدمہ ہوتا, ایک مکان کا مقدمہ ہے, وراثت کا مقدمہ ہے, وہ مقدمہ لڑیں گے تو عدالت میں ایک مدعی ہوگا ایک مدعا علیہ ہوگا, لیکن اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بھائی نہیں رہے, یہ معنی نہیں ہے کہ ولدیت بدل گئی. وہ ایک باپ کے ایک ماں کے بیٹے ہیں, لیکن ایک معاملہ ہے, ایک اختلاف ہے, ایک جھگڑا ہے. اس جھگڑے کو علیحدہ رکھ کر پاکستان اور اسلام ان دونوں کی وحدت اور یہ جو قدر مشترک ہے اس کو ان چیزوں سے بالا کرنا. میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر اس چیز کو اس انداز میں وہاں پر لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو کافی جو ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ تھے وہ بھی چپ ضرور ہو جاتے, تو اس کے بعد ان کی بات نہیں رکھتا. لائیے فیکٹس اینڈ فگرز لائیے. میں نے کہا آپ کی کوتا ہی ہے, آپ نے پنجاب کے لوگوں کو اپنا مقدمہ بھی بتایا ہی نہیں, ان کے سامنے تو یہی آتا ہے کہ وہاں علیحدگی پسند بھی ہو گئی ہے, وہاں یہ ہو گیا تو اس پر تشویش ہوگی. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ یہ آپ کی شکایتیں ہیں, آپ اس طریقے سے ازالہ چاہتے ہیں, تو صورتحال بالکل مختلف ہو جائے گی. بہرحال انشاءاللہ اس موضوع پر میں آئندہ بھی بات کروں گا, لیکن یہ جمعیت علماء اسلام اور اس کے سے کٹنے والے ان دو حلقوں کا میں ضرور چاہتا تھا کہ آپ حضرات سے تعارف کرا دوں.